بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، البلاغ سٹوڈیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے ہماری نگاہ اور آج کا موضوع ہے شام کی موجودہ صورتحال۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں جناب مولانا شفقت عباس شیرازی، آپ شام سے تشریف لائے ہیں اور معروف تجزیہ نگار ہیں۔ آج صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فرمائیں کہ جو شام کی موجودہ اپرائزنگ یا سو کالڈ اپرائزنگ ہے، اس میں اور خطے کے جو دیگر عرب خطے کے جو دیگر انقلابات ہیں، اس میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ اس حوالے سے کچھ فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام میں جو کچھ تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے یا جو کچھ وہاں تحرک وہاں نظر آپ کو آتا ہے، بدامن نظر آتی ہے، اس کا اور جہان عرب کے اندر چلنے والی بیداری کی جو لہر ہے، اگر ان دونوں کے آپ خد و خال اور ان کی صورتحال کا جائزہ لیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ شام میں صورتحال کچھ اور ہے۔ باقی عرب ممالک کے اندر جیسے مصر ہے، تیونس ہے، لیبیا ہے، اگر آپ ان تین ممالک کے اندر یا اس کے ساتھ ہی کچھ لہریں مراکش میں بھی چلی، اردن میں بھی تھی، اسی انداز سے مختلف ممالک کے اندر، اکثر ان ممالک کے اوپر مختلف ایسے ڈکٹیٹر حاکم تھے کہ جو عوام کی خدمت نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ لوگ حتیٰ کہ ان کا جو ان کے درمیان اور ان کے خدا کے درمیان جو رابطہ ہے، یعنی تیونس کے اندر یہ تھا کہ اگر آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے تو گورنمنٹ کو بتانا ہے کہ آنے والی نماز جمعہ میں نے کس مسجد میں کہاں جا کر پڑھنی ہے، یعنی حتیٰ کہ ان کی بالکل پرسنل جو ایک عبادی مسئلہ ہے اس کے اندر بھی ان کی مداخلت تھی۔ وہاں ایک اسلام دشمنی نظر آتی تھی اور عوام اس تسلط سے تنگ آ گئے تھے۔ نمبر دو، عربوں کا اور اسرائیل کا ایک بنیادی مسئلہ وہ مقبوضہ فلسطین ہے۔ جب سے غرب کی سرپرستی میں، امریکہ کی سرپرستی میں اس ناپاک وجود کو وہاں داخل کیا گیا، اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی، تو اسی روز سے عربوں اور اسرائیل کے خلاف ایک جنگ شروع ہوئی اور مختلف نظامی جنگیں، باقاعدہ جنگیں ہوئیں۔ 48 میں جنگ ہوئی جب آغاز کیا گیا، اس کے بعد 50 کے عشرے میں، پھر 67 میں، اس کے بعد 71 میں، لگاتار جنگیں ہوتی رہیں اور مقاومت تو شروع سے لے کر آج تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ وہاں مقاومت کی تحریک پہلے دن سے لے کر آج تک، جب سے یہودیوں نے ان کے گھروں پر، ان کی زمینوں پر، ان کے املاک پر قبضے شروع کیے ہیں، ان کو قتل کرنا شروع کیا ہے، وہاں اندر کبھی بھی آج تک آرام 60-70 سال سے نہیں ہوا۔ تو تمام تر عرب جو لوگ تھے، عرب عوام تھی، وہ اس قضیے کے ساتھ مخلص تھے، لیکن ان کے اوپر جو حکمران، جن ممالک کا میں پہلے تذکرہ کیا ہے، وہ تمام تر لوگ اسرائیل کا دفاع کر رہے تھے، اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے، اسرائیل کے خلاف عرب عوام کو کوئی قدم نہیں اٹھانے دیتے تھے۔ حالانکہ شام کی صورتحال مختلف تھی، شام کی حکومت مقاومت کے ساتھ تھی، عربوں کے حق کے ساتھ تھی، عوام کے جذبات کی ترجمان تھی، قلعہ مقاومت کے طور پر عرب دنیا میں پہچانی جاتی تھی۔ اس لحاظ سے حقیقی طور پر اگر کوئی عربوں کی یعنی جذبات کی ترجمان حکومت تھی تو شام کے اندر تھی، اور شام نے اپنے آپ کو ہمیشہ ماں کے طور پر عربوں کے لیے پیش کیا ہے۔ کوئی بھی عرب باشندہ کسی ملک سے اٹھتا بغیر ویزے اس کے وہ شام داخل ہو سکتا تھا، حالانکہ باقی عرب ممالک کے اندر یہ سہولت میسر شام والے لوگوں کے لیے بھی نہیں تھی۔ اس لحاظ سے شام نے ہمیشہ عرب کاز کو اپنا پہلا جو ہے نا مسئلہ سمجھا ہے، اور اس لیے امریکہ اس کو خطرہ سمجھتا ہے، اسرائیل کا وہ سب سے بڑا دشمن ہے، اور مقاومت کی اور آزادی کی جو تحریکیں اس خطے کے اندر چل رہی ہیں ان کا وہ قلا ہے جہاں سے وہ اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے باقی عرب ممالک سے شام کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ درست ہے وہاں بھی فوجی انقلاب سے حکومت آئی، درست ہے کہ جو سب کا جو آغاز ہوا تھا وہ کوئی جمہوریہ آغاز نہیں تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو جمہوری شکل دی، وہاں وزیر اعظم ہوتا ہے، وہاں پارلیمانی انتخابات ہوتے ہیں، وہاں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، بالخصوص جب یہ نئی یہ تبدیلی کا لوگوں نے مطالبہ کیا، گورنمنٹ خود گزشتہ جب سے ڈاکٹر بشار الاسد صدر بنا ہے، اس شخص نے آنے کے بعد عملی طور پر وہاں بہت سے جو ہے اصلاحات کی ہیں، ملک کا بالکل ایک نیا جمہوری دستور پیش کیا ہے جو کسی عرب ملک کے اندر نہیں ہے، کسی ترقی یافتہ دنیا کے ملک کے اندر نہیں ہے، اس کے تحت آزادانہ انتخابات ہوئے ہیں، لوگوں نے شرکت کی ہے، اور دستور کو بھی لوگوں نے ریفرنڈم کے ذریعے سب نے قبول کیا ہے، یعنی جمہوریت کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پورے ہوتے ہیں، لیکن جمہوریت کی دعوے دار حکومتیں کہیں بادشاہوں تو کی حمایت کرتی ہیں، کہیں ان ڈکٹیٹروں کی حمایت کرتی ہیں کہ جو کہیں بھی انتخابات والے نام، اب دیکھ لیں بحرین میں کیا ہوا، بحرین میں ایک منتخب پارلیمنٹ منتخب ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے وزیر اعظم بنا جاتی ہے، اب گزشتہ 1.5 سال سے 2 سال سے ان کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے، ان کے اس انتخابات کو معطل کیا گیا ہے، اسی انداز سے باقی اگر آپ دیکھیں جن حکومتوں کو اس وقت یہ غرب اور امریکہ سرپرستی کر رہے ہیں وہاں تو کوئی پارلیمنٹ نامی چیز بھی نہیں ہے، آپ قطر میں چلے جائیں، آپ سعودی عرب کے اندر چلے جائیں، آپ خلیج کے تمام 6-7 ممالک کے اندر چلے جائیں، اسی انداز سے باقی بھی جو اسرائیل نواز ممالک ہیں، ان کے امریکہ نواز جو اس وقت ممالک ہیں، وہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن وہاں کبھی جمہوری حق کی، وہاں تو انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں، مظاہرہ کرنے کا کسی حق کسی کو حق نہیں ہے، لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، باہر میڈیا تک پر پابندی ہے کہ باہر کوئی اس کی بات کر سکے، آپ دیکھ لیں مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا ہے، ریاض کے اندر کیا ہو رہا ہے، شرقی علاقوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، دمام میں کیا ہو رہا ہے، یعنی قطیف کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا کسی کو اس کا پتہ ہے کہ وہاں کیا کچھ چل رہی ہے صورتحال، اس لحاظ سے یعنی ان کی ازدواجی جو ہے نا پالیسی، وہ دنیا کے اندر وہ شو کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو باہر یہ دکھانا چاہتے ہیں اور اپنے ممالک کی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے تاکہ رایا ہموار کریں، تاکہ وہ جرائم جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور اسرائیل کی جو خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس کوئی شرعی جواز اس کا ملے۔
بہت خوب آغا صاحب، بہت اچھا آپ نے اس حوالے سے وضاحت فرمائی، شروع میں بشار الاسد کے حوالے سے کافی ان کی حمایت میں مظاہرے ہم نے دیکھے، لیکن اب کافی عرصے سے ہمیں اس بارے میں کچھ سننے کو نہیں ملا، اس کی کیا وجہ ہے؟
اصل جب یہ کام شروع ہوا آغاز میں، تو آغاز میں حکومت کے خلاف درہ شہر کے اندر مظاہرے ہوئے، وہ آغاز جو تھا وہ چند افراد سے تھا، چند لوگ تھے، سینکڑوں لوگ تھے، لوگوں کے جائز مطالبات بھی تھے، حکومت کے بعد مسئولین کی غلطیاں بھی تھیں جو گورنمنٹ نے اعتراف کیا، صدر نے خود اعتراف کیا کہ ہمارے افراد کی بھی بعض غلطیاں وہاں تھیں، اس وجہ سے ممکن ہے یہ ہوئے ہوں، اور ان کے تمام تر شکایات کو دور کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے گئے، لیکن حقیقت میں ان کو اٹھانے والے لوگ ان مطالبات کے پیچھے نہیں تھے، نہ وہ لوگوں کے مسائل کے چکر میں تھے، وہ فوراً اسلحہ لے کر آ گئے اور انہوں نے مسلحانہ طور پر آ کر علاقے کے اوپر قبضہ کیا، وہاں گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہوئی، لوگوں کے املاک پہ قبضے ہوئے، لوگوں کو قتل غارت کی گئی، شناختی کارڈ کے اوپر لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، یہ تمام تر صورتحال انہوں نے شروع کر دی، کیونکہ وہ چاہتے تھے شام کے امن کو تباہ کرنا، وہ جس ایجنڈے کے لیے ان کو گزشتہ 5-6 سالوں سے شام کے اندر وارد کیا گیا تھا، ان کو ٹرینڈ کیا گیا تھا، اور جو باہر سے مختلف دنیا کے ممالک سے آئے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں کچھ مطالبات پورے ہوں، اور نہ ہی وہ میڈیا کی یلغار کہ جو وہاں شام کے حوالے سے کی گئی، دنیا جہان کے کسی ملک کے خلاف اتنی میڈیا کی وار نہیں کی گئی، الجزیرہ کا پہلے اعتماد بنایا گیا، پھر اس پورے اعتماد کو خراب کیا گیا اور اس میڈیا کی بے حرمتی کی گئی شام کے حوالے سے، اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا اور جھوٹی فلمیں بنائی گئی، واقعہ کہیں اور کا ہوتا ہے دکھایا شام میں جاتا ہے، مظاہرہ کسی اور ملک کا ہوتا ہے دکھایا شام میں جاتا ہے، قتل بندے کسی زلزلے میں ہوتے ہیں دکھایا شام کے اندر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں مسائل نہیں تھے، لیکن وہاں اس لیول کے مسائل نہیں تھے جو الجزیرہ، العربیہ، وصال، صفا، اورینٹ، مختلف چینل 400-500 مختلف زبانوں کے اندر چینل ایک حکومت کے خلاف باقاعدہ ایک پلان جو ہے نا وہ یلغار کر رہے تھے، حتیٰ ان کو شام کے اندر میڈیا کے میدانوں میں شکست ہوئی، کیونکہ شام کے عوام تو حقائق دیکھ رہے تھے، ان کو تو نظر آ رہا تھا کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس لیے شام کے عوام کے اوپر اس کا اتنا خاص اثر نہیں ہوا، گو باہر اثر ہوا، باہر سے ان کو لوگوں کے جذبات کو ابھارا، جہاد کے عنوان پر لوگوں کو آمادہ کیا اس میڈیا کے ذریعے، لیکن شام کے اندر یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان کے میڈیا سے لوگ متنفر ہوئے ہیں. اور شام کا جو اپنا میڈیا ہے، ان کے دو تین چینل ہیں مختصر امکانیات کے ساتھ، اس کے احترام میں اضافہ ہوا ہے، ان کی حق گوئی میں اضافہ ہوا ہے اور لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں. اس لحاظ سے عملی طور پر میڈیا کے اندر وہ شام کے اندر تو شکست کھا چکے ہیں، دنیا کے اندر جو بھی وہ بیان کر چکے ہوں، یعنی جو حکومت، جو عوام، یعنی جو اس ملک کے باشندے ہیں وہ مطمئن نہیں اپنی صورتحال کے اوپر. اس لیے آپ نے دیکھا جو مظاہرے آغاز میں ہوئے، لوگوں نے سمجھا کہ عوامی طاقت کا مظاہرہ، تو لوگوں نے ملینز میں آ کر مظاہرے کیے حکومت کے حق میں، اور عوام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اب اس کے بعد مرحلہ عوامی مظاہرات کا رہا ہی نہیں، اس کے بعد نوعیت ہی مختلف ہو گئی. اس کے بعد تو وہاں ایک عسکری جنگ جلگا شروع ہوئی، چاروں بارڈروں سے لوگوں کو داخل کیا گیا، ان کے لیے باہر کیمپ چاروں بارڈروں پہ بنائے گئے، اردن کے اندر الگ، لبنان کے اندر الگ، اور ترکی کے اندر الگ، اور پھر ان ابھی تک لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی وہ کیمپ موجود تھے، اور پھر انہی کیمپوں کے اندر دہشت گردوں کو ٹریننگ دی گئی، ان کی تربیت کی گئی، ان کو بھیجا گیا، لیبیا سے لوگ لائے گئے جو جنگ کر رہے تھے، اور باقی باقاعدہ کھل کر غربی میڈیا اس کو بیان کرتا رہا ہے. یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل بین الاقوامی طور پر ہر ایک کے سامنے ہیں، اور ایسی ایسی شخصیات جو یہ کام کر رہی تھی. عبدالحکیم بلحاج ایک معروف نام ہے جو اس لیڈ یعنی قاعدہ کا سربراہ تھا لیبیا کے اندر، وہ اپنے 700 جنگجو کے ساتھ ترکی میں آتا ہے، پھر اس کے لوگوں کو لے کر اندر داخل ہوتا ہے. اسی انداز سے اور بہت سے لیڈر جو قاعدہ کے ہیں مختلف ہیں. ایک عجیب صورتحال ہے دنیا جہان میں، ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ قاعدہ کا مخالف ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں اس حکومت کو گرانے میں دونوں ایک مورچے میں بیٹھے ہیں. نظر یہ آتا ہے یعنی کہ حقیقت میں ان کی دشمنی نہیں ہے، یہ مشترکہ اہداف کے لیے مختلف زاویے سے کام کرتے ہیں، اور اس مارکے کے اندر ان کو مل کر کام کرنا پڑ رہا ہے. یعنی یہ اتنا بڑا مارکہ ہے کیونکہ وہاں کی حکومت حقیقی طور پر کیونکہ امریکہ کی بنائی ہوئی نہیں تھی، اس لیے آسانی سے نہیں گرا سکے، اور جو حکومتیں گری ہیں کیونکہ وہ امریکہ اور غرب کی بنائی ہوئی تھی آسانی سے گر گئیں.
بہت خوب آغا صاحب. اب یہ بتلائیے کہ شام میں کتنے فیصد علاقے میں مسلحانہ یلغار جاری ہے؟
دیکھیں جہاں تک یعنی افراد کا تعلق ہے کہ جو امنی مسائل پیدا کر رہے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ ملک کے تمام شہروں کے اندر کہیں شدت کے ساتھ اور کہیں کمی کے ساتھ یہ صورتحال موجود ہے، لیکن جنگ کی نوعیت اور شدت بعض دفعہ بعض علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے. مثلا ابھی آخری عرصے میں حلب کے اندر جو ہے یہ شورش زیادہ تھی، کیونکہ 30,000 دہشت گرد حلب شہر کے اندر مسلح داخل کیے گئے تھے، اور خواہش یہ تھی کہ اس منطقے کو آزاد بنائیں گے، اس کو مرکز بنائیں گے، اور یہاں سے پھر پورے دمشق اور شام کا وہ فتح کریں گے، لیکن اس میں ناکام ہوئے ہیں. اور ان کو وہاں ہر قسم کا اسلحہ ان کو دیا گیا، لیکن اس میں وہاں کی ان کی آرمی اور ان کی عوامی فوج نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا، اور آخر میں وہ پے در پے شکستیں کھا رہے ہیں. اس سے پہلے وہ ادلب میں شکست کھا چکے ہیں، ہمس کے اندر بابا عمر کا منطقہ انہوں نے انتخاب کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر یہ منطقہ فتح ہو گیا تو ہم کہیں گے بشار کی فتح ہے. وہ بھی کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ فتح ہو گیا، بشار نے وہاں کا دورہ بھی کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کام روکا نہیں. اس وقت وہ سمندر کے ذریعے لبنان کے جو بارڈر ہے یا جو پیچھے وہ ترابلس کا جو ہے بندرگاہ ہے، اس کے ذریعے وہ باہر سے عمومی پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ یہ انسانی امداد آ رہی ہے، لیکن حقیقت وہ تمام قسم کا اسلحہ ہوتا ہے جو پکڑا بھی گیا ہے، ٹی وی چینل پہ دکھایا بھی گیا ہے، اور میڈیا نے اس کو دیکھا بھی ہے. ابھی یعنی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ قطر کا ایک اصل میں وہ پاکستانی شخص تھا، برطانی اس کی جنسیت تھی، وہ پائلٹ تھا، وہ مختلف قسم کے ترقی یافتہ جو آلات تھے جاسوسی کے وہ لے کر وہ بیروت ایئرپورٹ پہ اترا ہے، جو وہاں کی آرمی نے ان کو پکڑ لیا، اس کو تحقیقات کر رہے تھے، اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یعنی عملی طور پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں، کھل کر کام ہو رہا ہے، جتنا بھی وہ کام کر رہے ہیں علی الاعلان ایک جنگ ہے، یہ تمام تر بین الاقوامی قوانین کی مخالفت ہے. اگر وہ واقع چاہتے ہیں شام کی عوام کی حمایت کرنا، تو ان کے ملک کو تباہ نہ کریں. شام کی عوام تو نہیں چاہتی کہ ان کا ملک تباہ ہو. ان کے سامنے لیبیا ہے، ان کے سامنے افغانستان ہے، وہاں کے لوگ نہیں چاہتے، لیکن ان کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ آزاد اور خود مختار حکومت اور یہ عوام شام، جو کسی ملک کا مقروض نہیں تھا، جس کا بے مثال امن تھا، جس کے پاس 5 سال کے لیے گندم پہلے سے یعنی موجود ہوتی تھی, ایڈوانس ان کے پاس کھانے کے لیے سب کچھ ہوتا. ہر میدان میں ترقی یافتہ ایک ملک تھا. عرب دنیا کے اندر اس کو چائنا کہا جاتا تھا, یعنی ایک اتنا اچھا ملک. اور اس کی اعتدال پسندانہ پالیسی, نہ وہاں مذہبی تشدد تھا, وہاں جمہوریت بھی تھی, لوگ امن سے رہتے, لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ اچانک مسئلہ بنایا گیا. فقط انانیت کا بعد عربوں نے مسئلہ بنا لیا. اس وقت قطر اور سعودی عرب نے اس کو انانیت کا مسئلہ بنا لیا ہے, کیونکہ ان کو شکست ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ ایک دفعہ حزب اللہ پہ جنگ کروا کے شکست کھا چکے ہیں. اس جنگ کا بھی بل ان لوگوں نے برداشت کیا تھا, اور اب بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس جنگ کا بل ہم ادا کریں گے. ان نے $1 بلین جو ہے اس کے لیے مشخص کر رکھے ہیں. ان کو دہشت گردوں کو تنخواہیں دیتی ہیں, ان کو اسلحہ دیا جاتا ہے, اور یہ اس میں بالکل کھل کر مداخلت کر رہے ہیں. آج تک کبھی اس انداز سے کسی برادر ملک کے اندر کوئی ایسا ملک مداخلت نہیں کرتا. غرب کی بات تو دور کی بات ہے, آپ تو عرب بھی تھے, مسلمان بھی تھے, آپ کے آپس میں تعلقات بھی تھے. یعنی آپ نے اس انداز سے عدوانی اور دشمنی کا رستہ اختیار کیا کہ جو واقعاً آپ کو اپنی قومیں معاف نہیں کریں گی. یہ تاریخ جو ہے آپ کو معاف نہیں کرے گی, آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی کہ آپ نے بھائیوں کو آپس میں کیسے لڑا دیا. اب نقصان کن کا ہو رہا ہے؟ نقصان شام کا ہو رہا ہے, شام کے عوام کا ہو رہا ہے. وہاں ان دونوں طرف سے اسرائیل کو یعنی فقط پیسہ بھی ان کا نہیں لگ رہا, ان کی پلاننگ ہو رہی ہے, اس کا کام. یعنی وہ جنگ جو اسرائیل نہیں لڑ سکتا تھا, اب ان بیوقوفوں کے ذریعے مسلمان بھائیوں کو آپس میں لایا جا رہا ہے.
بہت اچھی طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. اب یہ فرمائیں کہ شام کی طرف حکومت کی طرف سے, شام کی حکومت کی طرف سے جو قتل و غالت گری کی خبریں ہیں, عوام کے اوپر ظلم ڈھانے کی جو خبریں ہیں, ان میں کس حد تک حقیقت ہے؟
دیکھیں, عملی طور پر حکومت اگر پہلے دن سے قتل غارت کرتی, ان لوگوں کی یہ خواہش تھی. حکومت نے جو ماضی میں عوام کون سے گلہ رہا ہے نا, وہ یہ رہا ہے کہ آپ نے آرمی کو کیوں 1 سال انتظار کرنے کے بعد علاقوں کے اندر داخل کیا. لوگ تو پہلے سے یعنی ابتدائی طور پر لوگ سمجھ رہے تھے کہ واقعی یہ عوامی تحریک ہے, لیکن جب ان لوگوں نے اسلحہ اٹھایا, لوگوں کو یرغمال بنایا, لوگوں کو پریشان کیا, تو اس کے بعد لوگوں نے خود بھرپور مطالبہ کیا. پھر اوپر سے باقاعدہ ہدایات تھیں کہ آپ فقط اور فقط, یعنی ایک مثال ہے, جیسے ایک ڈاکٹر ایک جسم کے اندر کسی خاص جگہ کا آپریشن کرنے کے لیے فقط ایک خاص جگہ کی اور ضرورت کے مطابق وہاں زخم کرتا ہے اور وہاں سے اس چیز کا آپریشن کرتا ہے, آپ نے بالکل اسی طریقے سے آپریشن کرنا ہے. یعنی جو بھی جگہ پہ جہاں مسئلہ ہے, جہاں بالکل لوگ پامال ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, یہ لوگ یعنی ان کی آزادی کو سلب کر چکے ہیں, وہاں تباہی کر رہے ہیں, آپ نے وہاں جا کر فقط اور فقط ان لوگوں کے خلاف, اگر حکومت نے پہلے دن سے چڑھائی کرنی ہوتی ٹینکوں اور توپوں کے ذریعے, تو یہ مسئلہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. لیکن وہاں پھر کوئی نہ بلڈنگ ہوتی, نہ افراد ہوتے, نہ کچھ ہوتے. گورنمنٹ نے اپنی عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے, گورنمنٹ نے اپنی عوام سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ان کی نمائندہ ہے, وہ نہیں چاہتی کہ اپنے ملک کا دباؤ اپنے ہاتھ سے کرے. لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں ایک علاقے کے اندر, گنجان آباد علاقہ ہے, اس کے اندر لوگوں کو اپنی ڈھال بنا لیتے ہیں, وہاں بیٹھ جاتے ہیں, لوگوں کو مجبور کرتے ہیں, نہ یہ نکل سکتے ہیں, اور وہ لوگ وہاں رہتے ہیں. اب جتنی بھی کوشش کرتی ہے گورنمنٹ کو نکالنے کی, نہیں نکل دیتے. اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے قتل کر دیتے ہیں. پھر جب یہ محسوس کرتے ہیں, جیسے دارائیا کے علاقے میں ہوا, جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب بے بس ہو گئے, اب آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس وقت لوگوں کو تہخانوں سے, گھروں سے نکال کر پھر قریب سے کھڑے ہو کر پسٹل کے ذریعے, کلاشن کوف کے ذریعے ان لوگوں کو, ایک ایک بچے کو, خواتین کو قتل کرتے ہیں. اس کے بعد الزام لگاتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے یہ قتل کیا ہے حقیقت میں. اور اس کے بعد یہ باقاعدہ وہاں, تو اب شام کی عوام تو دیکھ چکی ہے ان کے سارے جھوٹ. مثلا کہا گیا کتنے بندے قتل کیے گئے اور وہ عام لوگ تھے, بعد میں پتہ چلا وہ پولیس کے بیچارے لوگ تھے, آرمی کے لوگ تھے, جن کو انہوں نے پہلے اغوا کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے قتل کیا. اور اس کے بعد ان کے والدین نے, ان کے عزیز و اقربا نے سب یہ بتایا کہ یہ لوگ عوام کے نہیں تھے, بلکہ یہ ہمارے عزیز تھے جو فلاں تاریخ کو اغوا کیے گئے تھے, یہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا. یہ تمام تر مشاہد عام مشاہد دیکھتا ہے آنکھوں سے وہاں پہ کہ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے.
آپ نے ابھی اپنے جواب میں عرب ممالک کی طرف سے اس شورش میں کردار کے حوالے سے روشنی ڈالی, تو اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ ترکی کا اس شورش میں کیا کردار ہے, اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
ترکی کا جو کردار ہے وہ اس وقت انتہائی جو ہے نا, وہ عالم اسلام سے خیانت کر رہا ہے حقیقی معنوں میں. لوگ ترکی کو ایک آئیڈیل سمجھتے تھے کہ وہاں جمہوریت ہے اور اسلامی یہ آنے والی حکومت جو ہے اسلام کی طرف لوگوں کو لے جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ لوگ امریکہ کے ہاتھ میں مکمل طور پر جا چکے ہیں۔ اس وقت حکمران پارٹی ترکی کے اندر وہ امریکہ کی اور اسرائیل کی جو بھی خواہشات ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں۔ ناٹو ممبر ہیں، ان کو یہ رول دیا گیا کہ آپ نے یہاں کیمپس بنانے ہیں اور آپ کے ان کے قریب آپ کا ملک ہے ترکی کے، اور آپ نے ناٹو کے ممبر ہونے کے لحاظ سے یہاں سے دہشت گردوں کے لیے رستے آپ لوگوں نے کھولنے ہیں۔ ترکیہ کے بہت سے افیسر وہاں حلب میں پکڑے گئے، ان کے افراد وہاں شہروں کے اندر پکڑے گئے، خود ان کا طیارہ گرایا گیا شام کے اندر ترکی کا جو حملہ کرنے کے حوالے سے داخل ہوا تھا اور دوسرا بھاگ گیا۔ عملی طور پر ترکیہ کا اس وقت جو اس کی مصلحت کیا ہے، ترکی بیسیکلی یہ چاہتا ہے، امریکہ نے اس سے یہ کہا ہے کہ اب سعودی عرب کو جو میں خطے کا حکمران بنا رہا تھا، سعودی عرب کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے کیونکہ اس نے تکفیریوں کی پرورش کی ہے، ہر ملک کا امن خراب کیا ہے، اب مسلمانوں کے اندر ناراضگی ہے اس کی۔ ہم آنے والے دنوں میں عالم اسلام کے اندر ریجنل طور پر آپ کو یہ تمام چودراہٹ اور سرداری اس خطے کی دیں گے اور آپ کے لیے تمام منڈیاں کھلی ہوں گی۔ اس لحاظ سے اس کو دیکھا توسیع پندر پر، اگر یہ تمام تر علاقے ماضی میں بھی عثمانی خلیفہ جب ترکی میں ہوا کرتا تھا اور یہ تمام تر ریاستیں جو تھی اس کا حصہ شمار ہوتی تھی، یہی شام تقریباً 300-400 سال تک ترکی کے ذریعے اثر پہلے رہا ہے تاریخ میں، جب وہ زمانہ تھا جب خلافت وہاں اور اس کا مرکز وہاں پہ تھا۔ تو اس لحاظ سے ان کو وہی سابقہ جو شوق تھا نا پورے عالم اسلام کے اوپر مسلط ہونے کا، ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کیا گیا اور وہ بھی وہی خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے جب انتخابات میں کامیابی کی حاصل کی تو اردوغان نے کہا کہ یہ فتح استنبول یا انکرہ کی نہیں ہے بلکہ یہ دمشق کی ہے، بیروت کی ہے، یہ فلسطین کی ہے، قدس کی ہے، اور یعنی تمام جو ہے نا مختلف ممالک جو کسی زمانے میں ان کے زیر اثر تھے سب کو کہا، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس خطے کے اوپر اپنا سابقہ استعمارانہ جو ہے نا وہ تسلط اس کو قائم کرے۔ اس لحاظ سے عملی طور پر ترکی اپنے مفادات کے حوالے سے، حالانکہ ترکی کے بہت اچھے تعلقات تھے، شام حکومت نے بہت اچھا کوآپریشن کیا تھا، ترکی کے لیے ایک تجارت کا راستہ تھا شام، شام کا اگر راستہ ترکی کے لیے بند ہو جائے ترکی عالم عرب سے رابطہ نہیں کر سکتا، یعنی یہ دروازہ ہے عرب دنیا میں کھلنے کے لیے۔ اب وہ دوستانہ تعلقات نہیں چاہتا، وہ تسلطانہ تعلقات چاہتا ہے، اس لحاظ سے اب وہ اس چکر میں ہے کہ میرے پیچھے۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ وہاں کے جنرل جو تھے وہ ہمیشہ سیاسی حکومت کے مخالف ہوتے تھے، لیکن یہ پہلی مرتبہ، اور ہمیشہ امریکہ نواز ہوتے تھے، آج آرمی چیف کا انتخاب بھی وزیر اعظم کرتا ہے، یعنی اس حد تک انہوں نے کہا کہ یہ خطرہ ہم آپ کا ختم کر دیتے ہیں آرمی والا، انقلابوں والا، لیکن آپ یہ کام کریں۔ عملی طور پر یعنی امریکہ کی یعنی کہنے پر اس وقت وہ ترکی کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ترکی عوام کے اندر اس وقت بہت بے چینی ہے، وہاں مظاہرے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں کرد علاقے ہوں یا عام باقی علاقے عرب علاقے ہوں یا خود اتراک کے اپنے علاقے ہوں ترک زبان لوگوں کے، وہاں ہم نے دیکھے ہیں بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور تمام وہاں کی باقی سیاسی پارٹیاں حکومت کی اس پالیسی کی مخالف ہیں کیونکہ اس کو احساس نہیں ہو رہا۔ کل ماضی میں پاکستان نے یہ غلطی کی تھی کہ پاکستان کو افغانستان کی جنگ کے حوالے سے ایک ایسا ملک امریکہ اور سعودی عرب کے حوالے کیا تھا کہ جہاں امن ہوتا تھا، جہاں ترقی ہو رہی تھی، جب ان کے حوالے کیا تھا کسی دوسرے ملک کی جنگ کے اندر، اس کے بعد پاکستان کا گراف گرنا شروع ہوا، نہ پاکستان کا امن رہا، نہ پاکستان کا اقتصاد رہا۔ عارضی طور پر آپ کو مدد دی گئی لیکن آپ کے ملک کا امن چھین لیا گیا۔ آج وہی دہشت گرد پاکستان کے اندر فوجی مراکز پہ حملہ کرتے ہیں، پولیس کے مراکز پہ حملہ کرتے ہیں، سکولوں کو تباہ کر رہے ہیں، 500 سے زیادہ سکول تباہ کر چکے ہیں۔ یہ کل یہی دہشت گرد جو دنیا میں آج اکٹھے آپ کے کیمپوں کے اندر ترکی کے اندر ہو رہے ہیں، کل یہ اپنے ملک کے اندر، آپ کے ملک کے اندر مسائل پیدا کریں گے۔ اگر وہ دور تک دیکھے گا تو حقیقت میں اپنے ملک کے خلاف جس انداز میں ماضی میں ضیاء نے پاکستان کے اندر یہ غلطی کی تھی، آج وہی غلطی جو ہے دوبارہ یہ کر رہا ہے۔
اب اس مسئلے کے حل کی طرف آتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوفی عنان جو سابق جنرل سیکرٹری ہیں اقوام متحدہ کے، ان کو نمائندہ مقرر کیا گیا، جس پر ایران نے اور باقی تمام ممالک نے جو ہے وہ اس پہ رضامندی کا اظہار کیا لیکن وہ ناکام ہوئے، تو ان کی ناکامی کی کیا وجہ تھی؟
اصل یہ ہے کہ وہاں وہ مذاکرات چاہتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے پہلے یعنی سلامتی کونسل کو یا یعنی اس عالمی ادارے کو انہوں نے پہلے لیبیا کے اندر اس سے سوء استفادہ کیا، اور اس سے سوء استفادہ کرتے ہوئے کیونکہ کسی نے ریئیکشن نہیں کیا تھا تو انہوں نے وہاں لیبیا کا امن خراب کیا، اور آج تک وہاں کوئی ایسی حکومت نہیں بن پائی کہ جو واقعاً جو ہے نا وہاں کے عوام کی ترجمان بھی ہو، اور جو ان کی خواہش تھی، جو ان کی تمنا تھی، جس انقلاب کے لیے وہ کام کر رہے تھے، نہ ابھی بھی قبائل کی جنگ جاری ہے، کیونکہ نہ تو ان مغربی ممالک کو اسلام سے محبت ہوتی ہے، نہ عرب قوموں سے محبت ہوتی ہے، ان کو محبت ہے ترکی کے پیٹرول سے اور گیس سے. انہوں نے آ کر ترکی کا جتنا بھی وہ ذخائر تھے وہ اپنے اپنے شیئرز جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں. انہوں نے اس انتقالی حکومت سے کہا تھا کہ آپ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو اسلحہ دیں گے، ہم اوپر سے فضائی طور پر اس کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، ہم اس اوپر سے ناٹو کے ذریعے حملے کریں گے، شرط یہ ہے کہ آپ 10% فلاں ملک کو، 20% فلاں ملک کو، یعنی تمام تر جتنے بھی اس کے ذخائر تھے پیٹرول کے وہ اور جتنے بھی ان کے پاس قدرتی وسائل تھے وہ اب تک، کیونکہ لیبیا غنی ملک تھا اس حوالے سے، اور ان تمام ممالک خواہ فرانس ہو یا برطانیہ، اٹلی ہو یا امریکہ، تمام کی اپنے اقتصادی بحرانوں سے بچانے کے لیے اس چکر میں تھے. وہاں قطر نے پہلی مرتبہ عرب ملک ہو کر اپنی مختصر سی 4-5 لاکھ کا ملک ہے پھر وہاں فوج بھیجتا ہے اور اپنے آپ کو ایک بڑی قوت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. قطر نے کیا کیا تھا، وہاں رول یہ ادا کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ دیکھیں ہم اس جنگ کا پورا بجٹ دیتے ہیں ایڈوانس طور پر، شرط یہ ہے کہ $80 پر بیریل کے لحاظ سے 10 سال کے لیے یہ تمام تر ذخائر جو ہے نا ہمارے کنٹرول میں آئے. تو وہ آنے والی جو حکومت نے اس نے اس کو بھی قبول کیا. اس کے بعد ان لوگوں کو بنایا گیا، وہ پہلے شرطیں ہر چیزیں اپنے ہاتھ کر کر کے حوالے کر کے آ چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. مختلف ڈاکو تھے، انہوں نے آ کر لوٹایا اس ملک کو. اب بھی باقی ممالک کے اندر یہی پالیسی ہے، سب کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، سب کے اپنے اپنے اہداف ہیں. کوئی عربوں کو آزادی دلانے کے لیے نہیں آ رہا، کوئی مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے نہیں آ رہا، کوئی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے. یعنی اگر وہ خیر خواہ ہوتا تو ان ممالک کے اندر لاکھوں افراد قتل نہ ہوتے. انسانوں کی آزادی کے نام پر تحریکیں چلتی ہیں، لاکھوں اور ملین افراد یہاں قتل ہوتے ہیں، اس لیے یہاں کا انسان وہ انسان نہیں سمجھتے.
اب اس کے بعد کے مرحلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لخدار براہیمی کو اس حوالے سے نمائندہ بنایا گیا ہے کوفی انان کے بعد، تو آپ اس حوالے سے پر امید ہیں کوئی حل نکلے گا اس کا؟
انہوں نے پہلے جب کوشش کی، میں تھوڑا اس کا کوفی انان کے حوالے سے بات کروں، اس کے بعد اختر ابراہیمی کے حوالے سے بات کروں گا، اور اس سے پہلے بھی ایک عرب لیگ کا مندوب آیا تھا، جنرل دابی جو وہ تھا وہ بھی عرب لیگ کی طرف سے آیا تھا نمائندہ بن کر. سب سے پہلا جو مانیٹرنگ کے لیے ٹیم آئی تھی وہ جنرل دابی جو جنرل تھا سوڈان کا تھا، جس کو عرب لیگ نے بھیجا تھا. عرب لیگ نے سب سے پہلے یہ رول ادا کیا کہ انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے شام حکومت کو وہ اپنے شکنجے میں ڈالے، اور شام حکومت کو یعنی پریشر کے ذریعے جو ہے نا جھکا دے، یا اس کو اپنے موقف سے ہٹا دے، یا اسرائیل کو قبول کر رہے یا جیسے وہ چاہتے ہیں اسی انداز سے انہی کے رنگ میں وہ رنگ ڈالے. جب اس نے مقاومت کے رستے کو نہیں چھوڑا بشار نے اور اس گورنمنٹ نے، اور عزت سے رہنے کا رستہ اختیار کیا، تو سب سے پہلے اس کی ممبر شپ کینسل کی گئی، عرب لیگ کا ممبر شپ نہیں اس کو کینسل کی گئی. اس کے بعد وہ جو ٹیم آئی، اس ٹیم کی رپورٹ کہ جو گورنمنٹ کے حق میں تھی اور جس نے یہ ثابت کیا تھا، یعنی ان کا بنایا ہوا جو افسر تھا اور جو ٹیم تھی، ان نے ثابت کیا وہاں تباہی دہشت گرد کر رہے ہیں، حقائق کچھ اور ہیں، جو میڈیا دکھا رہا ہے وہ جھوٹ ہے. جب اس نے وہ رپورٹ دی، وہ رپورٹ حتیٰ کہ اقوام متحدہ میں پیش ہی نہیں کی گئی، اس اور اس سے پہلے اس کو معزول کر دیا گیا. اس کے بعد آیا کوفی انان کا مسئلہ، چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے بین الاقوامی طور پر ایک جو ہے نا ان کو جواز مل جائے اور وہ حملہ کر سکے، لیکن سامنے میں ڈبل ویٹو تھا رشیا اور چائنا کا، جس کی وجہ سے ان کی یہ پالیسی ناکام ہوئی. اس وجہ سے اب وہ چاہتے تھے کہ یہ جو شخص جائے گا کوئی نہ کوئی ہمیں جواز دے گا، کوئی ہمیں سبب دے گا کہ گورنمنٹ وہاں کی تعاون نہیں کر رہی. جب کوفی انان آیا، اس نے دیکھا گورنمنٹ مکمل تعاون کر رہی ہے، ہر لحاظ تعاون کرتی ہے، تمام تر سہولیات دیتی ہے، اور ان کے بندے جو ہیں وہ نہ امن کے لیے تیار ہیں بلکہ وہ عوام کو قتل بھی کر رہے ہیں، تباہ بھی کر رہے ہیں، ملک کو خراب بھی کر رہے ہیں، کسی قوانین کی پابندی بھی نہیں کرتے. تو اس کے بعد اس کو مجبوراً دستبردار ہونا پڑا، چھوڑنا پڑا. اور ابھی اخضر ابراہیمی بھی جب آ رہا ہے، وہ مجبوراً ان کو بھیج رہے ہیں، وہ وہ چاہتے نہیں ہیں یہ رستہ مذاکرات کا, کیونکہ ان کی نظر کچھ اور ہے. اگر ان کو موقع ملے, وہ چاہتے ہیں کہ فضائیہ حملوں کے ذریعے ملک کو تباہ کر دی جائے, حکومت ختم کر دی جائے. وہ اس حکومت کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. خواہ پوری کی پوری سیرین عوام, اپوزیشن, گورنمنٹ متفق بھی ہو جائے, تب بھی وہ جنگ مسلط کرنے کے موڈ میں ہے. یعنی وہ دشمنی کی پالیسی رکھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ جتنے بھی وفود آئیں گے فقط حجت ان کے خلاف ایک تمام ہوگی, لیکن حقیقت میں یہ کسی لحاظ سے جو ہے نا ان کے ہاتھ میں حل نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ تو پہلے دن سے ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے.
جی بہت خوب آغاز صاحب. اب اس حوالے سے روشنی ڈالیں کہ جو مصر کے موجودہ صدر ہیں محمد مرسی, انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ چار ممالک اس مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں, جن میں ایران, مصر, سعودی عربیہ اور ترکی ہے. آپ اس تجویز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
جہاں تک بات کرنے کی بات ہے نا, آدمی وہ کرتا ہے کہ جو غیر جانبدار ہوں. یعنی جانبدار شخص یعنی وہ کبھی اس قسم کا رول پلے نہیں کر سکتا, وہ اعتماد کھو بیٹھتا ہے. مرسی نے اپنے بعض بیانات کی وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو ایک جانبدار بنا دیا ہے. یعنی بات کی حد تک یہ بات ٹھیک ہے, اگر عرب ہونے کے لحاظ سے اپنا یہ رول پلے کریں اچھی بات ہے, کرنا چاہیے برادر ممالک کو. لیکن مرسی جو ہے وہ اپنی مرضی سے اگر بات کرتا تو کوئی معقول بات تھی, لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ مخلص ہے اس بات میں. مستقبل یعنی یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا وہاں کے جو اپوزیشن ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں, جو اہل عقل ہیں, وہ اپوزیشن کے اندر ہوں یا گورنمنٹ کے اندر ہوں, انہیں چاہیے کہ وہ برداشت کریں ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کے قریب آئیں. تمام تر زخموں کے باوجود, تمام تر پریشانیوں کے باوجود, تمام تر ان دوریوں کے باوجود دیکھیں کہ ان کے اپنا مستقبل کہاں ہے, ان کی نسلوں کا مستقبل کہاں ہے, ان کی عوام کا مستقبل کہاں ہے. یہ امریکہ یا غرب کی نوکری کی چھوڑ کر مل بیٹھے آپس میں اور کوئی ایسا فارمولہ بنائیں, اور باقی ممالک ان کی اس فارمولے کے حوالے سے ان کی حمایت کریں, ان کو مدد کریں, ان کو قریب لانے کے حوالے سے, تو ممکن ہے کوئی ایسا مسئلہ نکل سکے. لیکن عموماً یہ صورتحال اپوزیشن کے لوگوں کے فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. بہت سے لوگ جو بالخصوص جنہوں 30 سال سے شام دیکھا ہی نہیں ہے, لوگ بیٹھے تھے وہاں یورپ کے اندر, ہجرت کر چکے تھے کافی عرصے سے, ان کے بچے وہیں پیدا ہوئے تھے, وہ ملک سے ان نے 20 سال پہلے دیکھا ہی نہیں تھا. تو ان کو استعمال کیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, اتنا پیسہ لینا ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے. وہ وہیں بیٹھ کر وہ بیان دیتے رہتے ہیں, اور عوام کے اندر ان کی جڑیں نہیں ہیں. عوام کے اندر امن خراب کرنے کی دہشت گرد اور ہیں, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ جو اس کو کنٹرول کرے. یعنی اپوزیشن لیڈر, سیاسی لیڈر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آج اگر بات کرے گا نا تو وہ دہشت گرد جو ہیں یا مسلح افراد جو ہیں وہ اپنا مسلح کاروائی چھوڑ دیں گے کسی کے. اب دنیا کے مختلف ممالک اس کے اندر وارد ہیں, مختلف گروہ وارد ہیں, اس لحاظ سے وہ ایک پوری دشمنی نبھا رہے ہیں, ایک پرانی دشمنی جو ہے نا شام کے ساتھ, کہ اس نے فلسطینی قائد کی حمایت کیوں کی ہے, حزب اللہ کی حمایت کیوں کی ہے, حماس اور جہاد کی حمایت کیوں کی ہے, اور آج تک وہ اسرائیل کو قبول کیوں نہیں کر رہا, اسرائیل کے ساتھ کیوں نہیں مذاکرات پہ بیٹھتا, سفارت خانے کیوں نہیں کھولتا باقی ممالک کی طرح. یہ جرم ہے ان کا. لیکن اب اس وقت گراف جو ہے جبہ مقاومت کا قوت کے لحاظ سے آگے بڑھ رہا ہے. ممکن ہے ملک میں تباہی ہوگی, لیکن ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا. انہوں نے اس سے پہلے غزہ میں شکست کھائی ہے, جنوبی لبنان میں شکست کھائی ہے, اور تیسری بڑی شکست ان کو دمشق کے اندر ہوگی.
جی بہت خوب آغاز صاحب. شام میں جاری اس شورش کا مزاحمت اسلامی خصوصاً حماس, اس پر کیا اثر ہوا ہے؟ اس حوالے سے روشنی ڈالیں.
دیکھیں حماس کیونکہ فکری طور پر اخوان مسلمین کا ایک ایسا شمار ہوتا ہے, اخوان مسلمین عالم عرب کے اندر ایک سیکنڈ جو ہے نا ہمیشہ اپوزیشن کے اندر رہے ہیں, اور اب اخوان مسلمین کا جو ماضی میں ایک تاثر تھا کہ وہ استعمار اور اسرائیل دشمن ہیں, نہیں, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخوان کے لیڈر جو ہیں وہ اسرائیل کو قبول کرنے پہ بھی راضی ہیں, اسرائیل کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں, اسرائیل کے ساتھ مل کر بیٹھ کر پلاننگ بھی کر رہے ہیں. اس لحاظ سے اخوان کا وہ جو جہادی رنگ تھا نا, اب وہ خود اپنے تناقضات کا شکار ہو چکی ہے. یعنی اس کے لیے خود مسائل ہیں, اس لیے جو وہ عملی طور پر نہ تو کھل کر شام کی دشمنی کر رہا ہے, نہ اس کیس میں شام کی حمایت کر سکتا ہے, کیونکہ وہاں کی جو اس وقت کی اخوان المسلمین ہے وہ ماضی کی اخوان المسلمین نہیں رہی. اور اس یعنی کل اگر یہی کام انور سادات نے کیا تھا تو وہ خائن شمار ہوتا تھا, آج اگر مرسی کرتا تو خائن نہیں ہے. یعنی اس اصل مواقف چینج ہو گئے ہیں, اس لحاظ سے اس وقت جو ہے یعنی خود حماس کو سوچنا چاہیے کہ وہ احترام جو تمہارا عالم اسلام کے اندر تھا وہ مقاومت کی وجہ سے، اسرائیل کی دشمنی کی وجہ سے، کیا آپ نے حفظ کرنا ہے یا اس سے پہلے آپ سے پہلے بھی مثلا یاسر عرفات یہ غلطی کر چکا ہے، اس نے مقاومت کی راہ کو جب چھوڑا مذاکرات کی ٹیبل کے جا کر بیٹھا، اس نے پورے اسرائیل کو اپنے ہاتھ سے دے دیا، پورے فلسطین کو اپنے ہاتھ سے دے دیا، اور اس کے بعد وہ آخر میں 5% اور 10% فلسطین پہ حکومت کی خواہش کرتا تھا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مقاومت کے رستے کو چھوڑے تو آپ کا بھی وہی مستقبل ہے جو یاسر عرفات کا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔
مولانا صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ اخوان المسلمین وہ پہلے والی اخوان المسلمین نہیں رہی، یہ بہت تبدیل ہو چکی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ایک شاندار ماضی رکھنے والی اخوان المسلمین اب تبدیل ہو رہی ہے، اس کی وجوہات پہ روشنی ڈالیں؟
دیکھیں، اخوان المسلمین والے اپنے مختلف، ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ توجیہات ہو سکتی ہیں، اگر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعاون اور غرب ساتھ تعاون اگر وہ مرحلہ سمجھ رہے ہیں کہ اس مرحلے میں ہم تعاون کر کے حکومتوں پہ پہنچ جائیں گے تو بعد میں دشمنی کریں گے، اگر یہ ان کا ہے، لگتا نہیں ہے کہ جو آپ کے حوالے حکومت کرے گا وہ آپ کو پھر آزادی سے حکومت کرنے دے گا، یعنی کیونکہ اگر آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی اس وقت وہ تناقضات کا شکار ہے، یعنی انہوں نے پہلے اپوزیشن میں رہ کر حکومت تک پہنچنے کے تمام تر رستے اختیار کیے، الیکشنز میں شرکت کی، کامیاب نہیں ہوئے، عوام نے ان کی پذیرش نہیں کی، انہوں نے پھر جو ہے مسلحانہ رستے اختیار کیے جس کی عوام کو نے قبول نہیں کیا، اب آ کر یعنی انہوں نے اگلا جو ہے غلط قدم اٹھایا وہ اسرائیل یا امریکہ یا غرب کے ساتھ جو ہے نا ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی پرانی جو اصل آپ کا عنوان تھا، عرب دشمنی تھی، آپ عرب کاد کے لیے کام کر رہے تھے، اسرائیل کی نابودی یا فلسطین کی آزادی کے لیے آپ اٹھے تھے، اب آپ اپنے اصلی موقع سے ہٹ چکے ہیں، وہ جوہر جو آپ کے پاس تھا اب کھو چکے ہیں۔
بہت خوب آغا صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی، ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین نے اس سے کافی استفادہ کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم البلاغ اسٹوڈیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔